واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے واضح اور روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا. مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے صاف احکامات پہنچنے کے بعد محض اوہام و ہوا کی پیروی کر کے اصول شرع میں متفرق ہو گئے. جانتے تھے, ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں لکھی تھیں, اس کے باوجود مانتے نہیں تھے, کیونکہ اس سے ان کی چودراہٹ ختم ہوتی تھی, ان کی قوم کے لوگ ناراض ہوتے تھے, ان کے خرچہ روٹی پانی میں فرق ہوتا تھا. اس لیے بیچارے اپنے دین پر جمے رہے جو ان کو وہ بھی جانتے تھے غلط ہے, جبکہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے اور باہمی جنگ و جدال سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے. یہ آیت در حقیقت آیت واعتصموا بحبل اللہ جميعا کا تتمہ ہے. اسی آیت میں مرکز وحدت اعتصام بحبل اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہے, اور اشارتاً بتلایا گیا کہ اجتماع اور اتحاد تمام امت اور قوم کو ایک شخص واحد میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر دعوت للخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اسی وحدت اور اجتماع کو غذا پہنچائی جاتی ہے اور نشو نما کیا جاتا ہے. پھر ولا تفرقوا اور آیت ولا تکونوا کالذین تفرقوا سے اس کی ہدایت کی گئی کہ تفریق اور اختلاف نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا, ان سے عبرت حاصل کرو اور اپنے میں یہ مرض پیدا نہ ہونے دو. آیت میں جس تفرق اور اختلاف کی مذمت ہے اس سے مراد وہ تفریق ہے جو اصول دین میں ہو یا فروع میں نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے ہو. چنانچہ آیت میں یہ قید کے احکام واضح آنے کے بعد اس امر پر واضح دلیل ہے, کیونکہ اصول دین سب واضح ہوتے ہیں اور فروع میں بھی بعض ایسے واضح ہوتے ہیں. اگر نفسانیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی, لیکن جو فروع غیر واضح ہیں کسی نص صریح نہ ہونے کی وجہ سے یا نسوخ کی ظاہری تعارض کی وجہ سے ایسے فروع میں رائے اور اجتہاد میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے, جیسے کوئی کسی طرح نماز پڑھتا ہے کوئی کسی طرح نماز پڑھتا ہے, وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے. تو ائمہ کا اختلاف ہے, یہ میں نے عرض کیا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا ہر طریقہ دنیا میں قائم رہے اور رائج رہے. اس لیے کوئی ہاتھ رفع یدین کرتا ہے اوپر باندھتا ہے, کوئی نیچے باندھتا ہے. امام مالک والے مالکی لوگ ہاتھ بالکل کھلا چھوڑ کے لٹکا دیتے ہیں, اس طرح نماز پڑھتے ہیں. تو سب طریقے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں. تو فرما تو معلوم ہوا جس اختلاف اجتہادی میں خطا ہونے پر بھی ایک ثواب ملتا ہے وہ مضموم نہیں ہو سکتا, لہذا جو امام کے مرتبے پر ہوتا ہے مجتہد ہوتا ہے اگر اس سے کوئی خطا بھی ہو جائے غلطی ہو جائے تو بھی اس کو گناہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کو ایک نیکی پھر بھی ملتی ہے, اور اگر صحیح ہو تو دوہری نیکی ملتی ہے, اور اگر غلط بھی ہو اس کی وجہ سے اجتہاد کی وجہ سے, کیونکہ لیکن اس کی وجہ سمجھ لینا چاہیے, عام آدمی کا معاملہ نہیں. جیسے اگر ڈاکٹر سے کبھی غلط انجیکشن لگ جائے تو اس کو معافی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جہاں اس پیشے کو اچھی طرح نبھا رہا تھا وہاں کبھی اس سے غلطی ہو گئی. لیکن اگر عام آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے کمپاؤنڈر قسم کا ہے اور اس نے کوئی ایسی دوا دے دی تو اس پر جو ہے وہ مقدمہ قائم ہوگا 302 کا, یعنی قتل کا مقدمہ, کیونکہ عام آدمی اس کا اہل نہیں ہے اور مجتہد اس کا اہل ہے. تو مجتہد سے غلطی کو معاف کیا جائے گا اور غیر مجتہد کو تو یہ کہنے کا بھی حق نہیں تھا, اس نے یہ جرات کی کیسے, اس کی پکڑ ہو جائے گی. جس طرح عام آدمی نے ایسی دوا کیسے دی, میڈیکل اسٹور والے آج کل دے دیتے ہیں, لیکن اگر عام طور پہ ہلکے مرض میں ہوتا, لیکن اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بڑا نقصان ہو گیا, تو اگر بالفرض پاکستان ہے یہاں تو ہر شخص آزاد ہے, اگر بالفرض اس کو قانون سے بھی بچ گیا تو بہرحال وہ اللہ کے یہاں گناہگار ہوگا, کہ جب اس کو یہ مرتبہ نہیں دیا گیا کہ اس نے وہ میڈیکل کورس نہیں کیا جس کا وہ حامل نہیں ہے, اس کو دوا دے دی اور اس کو نقصان ہو گیا, تو اس کا گناہ تو ہوگا और हो सकता है कि उसके वरासा जो है वो केस करा के भी यानी उसको सजा दिलवाएं। इसी तरह कोई आदमी अगर अपनी तरफ से ये मसला बयान करे, मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी है उसमें ये लिखा हुआ है, तुम क्या समझते हो, ये आम आदमी का मनसब नहीं है, ये आइम्मा किस्म के लोग भी जमाना जैसे शेख उल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाम बरकातों में अगर वो कोई ऐसा काम करें तो समझ में आता है। उसके लिए इल्म के साथ अमल की भी जरूरत है, उसका अमल कितना पुख्ता है और इल्म कितना पुख्ता है और दूसरे उलामा को उस पर कितना एतमाद है, ये सारी चीजें इज्तिहाद को मुज्तहिद बनाती हैं उस आदमी को। फिर उससे अगर गलती हो भी जाए तो भी उस पर एक खता पर भी एक नेकी मिलती है, तो उसको इस आयत मस्कुरा से कोई ताल्लुक नहीं। بقول حضرت قاسم بن محمد حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابہ کا اختلاف لوگوں کے لیے موجب رحمت اور رخصت ہے، صحابہ کا اختلاف لوگوں کے لیے موجب رحمت اور رخصت ہے کہ جس طرف چاہے وہ عمل کر لے، جیسے بعض صحابہ سفر کے نماز میں کا بعض سنتیں پڑھتے تھے بعض نہیں پڑھتے تھے، تو دونوں صحیح ہے، بعضوں کا رجحان زہد کی طرف تھا تو وہ سنتیں پڑھتے تھے، جیسے موقع ہے تو اگر کہیں ایسی جگہ پہنچے جہاں قیام بھی ہے لیکن 15 دن سے کم ہے، اصولاً وہ مسافر ہے، تو اگر وہ 4 سنتیں نہیں پڑھے گا ظہر کی بھی تو بھی کوئی اس کو حرج نہیں ہوگا، لیکن موقع ہے 10 منٹ پہلے مسجد بھی پہنچ گیا 5 منٹ پہلے اگر پڑھ لے گا تو اس کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن اگر وہ جان کے فرض نماز کے وقت میں جاتا ہے نہیں پڑھا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس میں بھی صحابہ کے عمل مختلف ہیں، کہ بعضوں نے پڑھا بھی ہے اور بعضوں نے نہیں بھی پڑھا ہے، کہ جب شریعت نے آسانی دی ہے تو ہم کیوں پڑھیں، لیکن بعض کہتے ہیں جب ہمارے پاس وقت ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے تو ہم کیوں نہ پڑھیں کہ 2-4 سجدوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں گے۔ تو ایسی چیزوں میں آپ نے سختی نہیں فرمائی، اور دین میں جب سختی نہیں ہے اور آپس میں مزاج کا اختلاف ہے تو آدمی کسی کی طرف کی رائے میں بھی اس کو لا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کبھی بعض دفعہ آپ نے نماز فجر کی بہت جلدی پڑھی، شواف جلدی پڑھتے ہیں اور احناف دیر سے پڑھتے ہیں، کیونکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ کے نکلتے تھے اب اس وقت میں اوقات کا تو پتا ہوتا نہیں تھا، گھڑی گھنٹال ایسے تھے نہیں، تو ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ دور سے آنے والے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس کے وجہ بھی ہے کہ بعض دفعہ آپ نے جلدی بھی نماز پڑھی، بعض دفعہ آپ نے دیر سے بھی نماز پڑھی، اس لیے دونوں قول صحیح ہیں اور دونوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو ایسے اعمال میں جس میں صحابہ یا خود اعمال میں مختلف ہے اور ان کی رائے مختلف ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود سے ہم جو نماز پڑھتے ہیں نیچے ہاتھ باندھ کے، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، جو افضل الصحابۃ بعد الخلفاء الراشدین ہیں، یعنی اس 4 خلفاء کے بعد جن کو سب سے بڑا مقام حاصل ہے، انہوں نے یہ روایت کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے کوئی رفع دین نہیں کیا، پہلے کیا بھی ہے، بعد میں ہمارے استاد نے فرمایا تھا کہ نماز حرکت سے سکون کی طرف گئی ہے، اس سے پہلے سجدے کے بعد بھی ہاتھ اٹھایا جاتا تھا، پھر سجدے کے بعد چھوڑ دیا گیا، پھر رکوع کے بعد بھی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ نماز بالکل سکون میں آ گئی، پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہاتھ باندھیں گے پھر سوائے وتر وغیرہ کے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ سب صحابہ سے روایات ہیں، اس لیے اگر کوئی جس طرح بھی پڑھتا ہے اس سے بلا وجہ کا اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ تم ایسے کیوں پڑھتے ہو، ہاں اس کو چاہیے کہ اپنے فقہ کے امام سے رابطہ کرے اور ان سے مسائل پوچھے، کیونکہ جو بھی اس فقہ کا بڑا امام ہوتا ہے، اور ایسے علاقوں میں، اس لیے بعض دفعہ پاکستان ہندوستان وغیرہ میں اگر دوسرے آئمہ کے ماننے والے ہوتے ان کو مشقت پیش آتی ہے، کیونکہ ان کے علماء آئمہ کے درجے والے ہوتے نہیں، زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے وہ پھر آخر میں احناف میں سے شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہاں پہ جب اس کو مسئلہ بتانے والا نہیں ہے تو وہ پریشان ہوگا، اس لیے تمام 4 آئمہ برحق ہیں، اسی طرح 4 مشائخ بھی برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ رکھا ہے یہ سلسلوں میں مزاج کا اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔